الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا عام فہم مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہیں تلاوت آیات سے آگاہ فرماتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں ان کا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ واضح اور کھلی گمراہی میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مخلوق میں بے مثال ہے. بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطے کی واحد کڑی ہے. تمام انبیاء کو جو انعامات نصیب ہوئے اس میں بھی واسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ساری مخلوق میں جو نعمتیں تقسیم ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ازل سے لے کر قیام قیامت تک اور قیامت کے بعد مومنوں میں جو نعمتیں تقسیم ہوں گی، ان سب کا واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ارشاد باری ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین میں اللہ کی واحد ذات کے علاوہ ساری مخلوق شامل ہے. عرش بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سیاروں پہ ہے، ستاروں پہ ہے، آسمان میں ہے، آسمانوں پر ہے، عرش میں ہے، نوری مخلوق ہے، یا کوئی کسی طرح کی جو مخلوق ہے، ساری مخلوق دنیاوی برکات، دنیاوی زندگی، عدم سے وجود، وجود میں مختلف خصوصیات، مختلف نعمتیں، یہ سارا کچھ جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے، اس میں واسطہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا تعلق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کسی بھی پہلو کا ذکر کرنا بہت معمود اور مقبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ذکر ہو، وجود عالی کا ذکر ہو، آپ کے متعلقین کا ذکر ہو، ازواج مطہرات کا ہو، صحابہ کرام کا ہو، اہل بیت اطہار کا ہو، آپ کی وساطت سے حضور کے لباس عالی کا ہو، حضور کی سواری کا ہو، حضور کے نالین مبارک کا ہو، کسی بھی واسطے حضور کے ملک کا ہو، حضور کی زبان حق ترجمان کا، عربی کا ذکر ہو، عرب کا ہو، عربی کا ہو، حضور کے خاندان کا ہو، کسی بھی وسیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا انتہائی مقبول بارگاہ نعمت ہے. اور یہ بڑی سعادت ہے کہ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا نصیب ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وظائف کے لیے کچھ وقت مختص کر لیا ہے جس میں میں صرف وظیفہ پڑھتا ہوں، اور اس میں میں نے تقسیم یہ کی ہے کہ تین حصے تو میں دوسرے وظائف، تسبیحات، تلاوت وہ کرتا ہوں، اور ایک حصہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر درود زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا کروں کہ آدھا وقت درود شریف پڑھوں اور آدھا وقت باقی وظائف؟ فرمایا، درود اور زیادہ کر. اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں سارے وقت کے تین حصے درود شریف پڑھوں اور ایک حصہ دوسرے وظائف. تو فرمایا، اور زیادہ کر. انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، تو کیا میں سارا وقت درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں؟ تو حضور نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں کے لیے، ساری راحتوں کے لیے یہ کافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم ہر نماز کے ہر عطیات میں صلات بھی اور سلام بھی پیش کرتے ہیں. وہ عطیات پورا پڑھیں یا آدھا، چار رکعتیں ہوں تو دو دفعہ عطیات آ جاتا ہے، دو رکعت ہوں تو ایک دفعہ آتا ہے. باوضو، قبلہ رو، عین حالت نماز میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی، سلام و آپ پر اے اللہ کے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس سلام کی برکت سے ہم اپنے لیے اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے سلام کی طلب کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی ولادت و سعادت کے بارے ہو، آپ کے بچپن لڑکپن کے بارے ہو، آپ کی جوانی کے بارے ہو، ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں محبت اور عشق بھی ادب کے پابند ہے. محبت و عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو قواعد و ضوابط کو نہیں مانتا، جس کے اپنے قاعدے، اپنے ضابطے ہوتے ہیں، جس کی اپنی بےتابیاں ہوتی ہیں، بے قراریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ بارگاہ ہے، ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، یہ وہ ادب گاہ ہے جو ہے تو آسمانوں کے نیچے زمین پر، لیکن یہ عرش سے بھی نازک تر معاملہ ہے. نفس گم کردہ نہیں آئند ابو بکر و عمر نہیں آ. شاعر نے تو کہا تھا، نفس گم کردہ نہیں آئند جنید و بایزید نہیں جا، لیکن میں اس میں تصرف کر کے پڑھا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، اونچا سانس نہیں لیتے تھے، اونچی آواز نہیں نکالتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نفس گم کردہ آتے، تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، اونچا سانس نہیں لیتے تھے، اونچی آواز نہیں نکالتے. حضور کا ذکر خیر ہو تو ہم اقوام غیر کی طرح اسے جلوس میں ڈھال دیں، شور و شغل میں ڈھال دیں، پٹاخے چلائیں، دیے جلائیں، آگے جلائیں اور شور و شغل ہو، یہ بہت بڑی نادانی ہے. یہ ذکر خیر ادب کا متقاضی ہے. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ محافل مساجد میں منعقد کی جائیں، باوضو قبلہ رو بیٹھ کر ادب و احترام سے سنی جائیں، حضور کے فضائل بیان ہوں، معجزات بیان ہوں، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ حضور نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ان پر روشنی ڈالی جائے۔ حضور کی ولادت با سعادت صرف مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا کہ ولادت با سعادت سے مستفید ہوئی ساری مخلوق، کافر بھی مستفید ہوتا ہے۔ جو نعمتیں کافر کو دنیا بھی مل رہی ہیں اس کا واسطہ بھی حضور کی ذات ہے۔ یا حضور نے فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد اجتماعی عذاب اٹھا لیے گئے، تو کافروں سے بھی اجتماعی عذاب تو اٹھ گیا، یہ فائدہ تو کافر کو بھی پہنچا۔ یعنی ولادت با سعادت سے ذرے سے لے کر عرش عظیم تک ساری مخلوق کو فائدہ پہنچا، اس میں ساری شریک ہے۔ لیکن مومن کی بات الگ ہے، اللہ کریم مومنوں کا تذکرہ الگ فرماتے ہیں، مومنوں کی بات الگ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کے احسانات کی سماعت نہیں ہو سکتے، اس نے عدم سے وجود عطا فرمایا، اور 1000 کھرب سیل جوڑ کر انسانی وجود ترتیب دیا۔ ہر سیل کی اپنی حیات ہے، اس کی اپنی موت ہے، کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا۔ اس ایک انسانی وجود میں موت و حیات کا اتنا بازار گرم ہے کہ ہر وجود میں 6 مہینے کے اندر اندر 10 کھرب موتیں ہو جاتی ہیں اور 10 کھرب نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب تخلیق اللہ کی، جسے بہت عجیب دماغ دیا، بہت عجیب بینائی دی، بہت عجیب قوت سنوائی دی، بہت عجیب قوت دانسہ دی، قوت بیان عطا کی، علوم کے خزانے عطا فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ لیکن فرما جب گنتا ہے نعمتوں کو تو یہ ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں بہت بڑا احسان میں نے مومنین پر دیا۔ یہ نعمتیں تو سب کے پاس ہیں، یہ وجود کے سیل تو کافر کے پاس بھی ہیں، بے دین کے پاس بھی ہیں، بدکار کے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہیں، حیوان کے پاس بھی ہیں، نباتات جمادات کے پاس بھی ہیں، یہ ساری کائنات انہیں چھوٹے چھوٹے ذرات اور سیلوں کا ایک بنایا ہوا کھیل ہے جو اللہ نے ترتیب دے دیا۔ تو فرماتے ہیں مومنین پر تو میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے میں نے اپنے ایک مقبول بندے کو اپنا رسول مبعوث فرمائے، بعث فیہم رسولا، یعنی مومن کو فخر کرنا ہے، مومن کو بیان کرنا ہے، مومن کو ذکر خیر کرنا ہے، تو بعثت کو بھولنا نہیں چاہیے، اسے پوری توجہ بعثت عالی پہ دینی۔ بعثت عالی میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ کریم نے اتنا بڑا احسان فرمایا، اسے فرمایا بعثت عالی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یتلو علیہم ما یاتیہی، اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں۔ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو عام آدمی کو اللہ سے ہم سخن، ہم کلام کر دیا۔ ہر بندہ کلام الہی کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کریم سے باتیں کرنا چاہو، فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو قرآن کھول کر پڑھو، قرآن تم سے بات کرے گا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے لوگوں کے لیے. کسی دن اس طرح تلاوت کریں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اور آپ کو اگر ترجمہ آتا ہو یا آپ اگر ترجمہ پڑھنے کا تکلف کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تو آپ سے بات کر رہا ہے. تجھے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس طرح جینا ہے, اس طرح نہیں جینا, اس طرح بات کرنی ہے, اس طرح کا لباس پہننا ہے, اس طرح سے روزی کمانی ہے, اس طرح سے خرچ کرنا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا, قوم اور ملک سے کیا برتاؤ کرو گے, بین الاقوامی طور پر عالم انسانیت کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہوگا. ایک ایک بات پر قرآن توجہ دے کر ہمیں سمجھاتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, گویا بندے سے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. یہ اتنی بڑی نعمت متعلق ہے بعثت عالی سے. اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں کہ اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو پاک کر دیتا ہے, ان کا تزکیہ فرما دیتا ہے. یاد رکھیں تعلیمات نبوت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی جو بات ارشاد فرماتا ہے ایمان لانے والے ماننے والے کے اندر اس کی کیفیت اتر جاتی ہے. اور جب کلام الہی کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے ہو کر قلب مومن میں اترتی ہے تو وہ یہ سارے وجود کا تزکیہ کر دیتی ہے, اسے پاک کر دیتی ہے, بلکہ اس کا ایک ایک سل ذاکر ہو جاتا ہے. اور اس میں 1000 کھرب سیل ہیں. دنیا کی آبادی 600 ارب سے کچھ کم ہے, لگ بھگ 6 ارب. 100 ارب ہوں تو 1 کھرب بنتا ہے. اور 1000 کھرب انسانی وجود کے اندر سیل ہیں. گویا نبی وہ برکت تباں اتار دیتا ہے مومن کے دل میں کہ ایک سانس میں اگر اس کا ہر سل ایک بار بھی اللہ کہے تو اس کا وجود 1000 کھرب بار اللہ کہتا ہے. تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس انعام باری کا؟ تلاوت آیات فرمائی, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کر دیا, ہر سل کو ذکر الہی پہ لگا دیا, ہر سل اللہ کے نام سے پاک ہو گیا, اور ہر سل میں انوارات اور تجلیات الہی کی کرن پھوٹ گئی. یہ نعمت کس نے عطا کی, کس کے طفیل عطا ہوئی؟ اللہ نے عطا کی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل عطا ہوئی, ہمیں حضور کی طرف سے عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس پہ بس نہیں, اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں اور تزکیہ فرما دیتے ہیں, پاک کر دیتے ہیں پورے وجود کو. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ کی کتاب تعلیم فرماتے ہیں اور اس کتاب کے مفاہیم و معانی, حکمت, دانائی, یعنی قرآن کے مطالب و مفاہیم جتنے بھی ہیں وہ حقیقی دانائی ہیں, حقیقتاً انہیں دانائی کہا جا سکتا ہے, وہ حکمت ہے. تو اللہ کا رسول اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے, پاک کر دیتا ہے انسان کے وجود کو اس کے نہا خانے اس دل سے لے کر کھال تک. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, ان کی کھال سے لے کر نہا خانے دل تک وجود کا ہر سل ذاکر ہو جاتا. پھر اس کتاب کی تعلیم فرماتا ہے اور دانائی اس کے مطالب اس کے مفاہیم ارشاد فرماتا ہے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, حالانکہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے سارے لوگ ایسی گمرہی میں تھے جسے وہ جانتے تھے کہ یہ گمرہی. ذات باری کے بارے عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 5 صدیاں فاصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں. یہ 500 سالہ دور عہد فترت کہلاتا ہے. اس میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کون ہے اللہ کیسا. کچھ خوش نصیب لوگ جو گنتی کے لوگ تھے, جو بہت کم تھے, وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے. وہ کہتے تھے کہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہو سکتا, اللہ ہی پروردگار ہے. لیکن اللہ کیسا ہے, اس کی ذات کیسی ہے, اس کی صفات کیسی ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, اس کی عبادت کا کیا طریقہ ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی اطاعت کیا ہے, اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے, اس کی خفگی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. اور بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی تلاش کی, بڑی جستجو کی, بہت سے کلیساؤں میں علماء بنی اسرائیل کے پاس گئے, اہل کتاب کے پاس گئے کہ ہمیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے بتائیے, تو وہ بھی انہیں کہتے تھے کہ ہم کچھ نہیں جانتے, ہمارے پاس سنی سنائی باتیں ہیں. اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا اور وہی یہ باتیں ارشاد فرمائے گا, اس کا انتظار کرو. یہ تاریخ پڑی پڑی ہے ان حقیقتوں سے. اور جب حضور کی بعثت ہوئی تو جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں, صلی اللہ علیہ وعلیٰ علی وسلم. دنیا میں فلاسفہ بھی تھے, تاریخ دان بھی تھے, ادیب بھی تھے, دانشور بھی تھے, بڑے بڑے قادر و کلام شاعر بھی تھے, ہر شعبے زندگی کے بڑے بڑے ماہر تھے, لیکن ذات باری صفات باری سے کوئی نہ خود آشنا تھا نہ کسی دوسرے کو بتا سکتا تھا. یہ راز بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آج تو ایک ان پڑھ چرواہا مزدور جانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس حقیقت کا تعلق بعثت عالی سے, ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول میں, بعثت عالی رمضان شریف میں. انا انزلناه فی لیلۃ القدر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. قرآن نے تعیین فرما دی ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا رمضان میں, اور ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. گویا ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, 6 مہینے بعد, جب آپ کی عمر مبارک 40 برس 6 ماہ تھی, تو رمضان المبارک میں نزول وحی شروع ہوا. بعثت عالی کا مہینہ کون سا بنتا ہے؟ رمضان المبارک. اور بعثت عالی کے اس پورے آسمان نے دیکھا, ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضور اکیلے تھے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جانتے تھے. غار حرا میں جب نزول وحی ہوا تو یہ حقیقت اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب آپ گھر تشریف لائے تو عورتوں میں پہلی خاتون جس نے ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. مردوں میں جسے پہلے یہ سعادت نصیب ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سے دو ہوئے, ایک بندہ مسلمان ہوا, پھر دو ہوئے, پھر تین ہوئے, پھر چار ہوئے. اس طرح سے یہ بنیاد رکھی گئی کہ اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان جو مقصد تخلیق ہے. حدیث قدسی میں ہے, کنتو قنزا وقیا فاحببت ان اعرف فقلقت القلب. اللہ کریم فرماتے ہیں میں تھا اور کوئی مجھے جانتا نہیں تھا, میری معرفت کسی کو نہیں. مخلوق بھی تھی تو وہ حکم کی تابع تھی, حاکم کی طرف دیکھنے کی کسی کو ضرورت نہ تھی. اللہ تھا مخلوق نہیں تھا. اللہ نے عدم سے مخلوق پیدا فرمائی, اس نے سمندر و دریا بنائے, زمین بنائی, آسمان بنائے, فرشتے پیدا کر دیے, زمین پر جن آباد کر دیے. یہ ساری مخلوق تھی بھی تو وہ اللہ کی ذات سے آگاہ نہ تھی. کن تو کنز مخفی, میں تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا. مخلوق حکم کی تابع دار تھی, حاکم سے واقف نہیں تھی. احباب تو انو رکھو, مجھے یہ بات نہیں لگی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو, کوئی میرا چاہنے والا بھی ہو, کوئی ایسا بھی ہو جسے میں یہ شعور عطا کروں کہ وہ میری معرفت حاصل کرے, مجھے پہچانے, میرے احسانات کو یاد کرے, میری ذات کی عظمت کو پہچانے اپنی حیثیت کے مطابق, اور پھر اس کا دل اسے مجبور کر دے گی یہ بارگاہ ایسی ہے کہ اس میں سر بسجود ہونا چاہیے, یہ بارگاہ ایسی ہے جس کا کوئی شریک نہیں, یہ ذات ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں, اور یہ ذات ایسی ہے جس کی ناراضگی کسی قیمت پر مجھے گوارا نہیں. جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن اس بارگاہ کی رضا مندی میرا مقصد حیات ہے. کوئی ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے. فخلقت الخلق, تو میں نے مخلوق پیدا کر. اب جب مخلوق انسانیت وجود میں آئی تو اسے معرفت حق کون بتائے؟ سو پہلا انسان جسے دست قدرت نے تخلیق فرمایا, حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا نبی تھا. یہ نبوت ہے جو نور معرفت عطا کرتی ہے. اور سب سے بعثت عالی تک مختلف شہروں, قریوں, ملکوں, قوموں میں اللہ کے نبی مبعوث ہوتے رہے. لیکن یاد رکھیں, ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوا, ایک خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوا, اور ایک خاص وقت کے لیے مبعوث ہوا. اس کے بعد دوسرے نبی رسول آتے رہے, کتابیں نازل ہوئیں, صحیفے نازل ہوئے. لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر ساری کائنات کے لیے اور سارے اوقات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبوت نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ساری کتابوں کا نچوڑ, اور اس نے ساری کتابوں کے احکام منسوخ کر کے اپنے احکام نافذ کیے. اللہ کی نازل کردہ کتابوں صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے. منکر کافر ہوگا لیکن عمل قرآن پر ہوگا جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. ایمان سب کتابوں کے ساتھ, عمل قرآن پر ہوگا. ایمان تمام نبیوں کے ساتھ لیکن اتباع محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر. تمام نبیوں کے ساتھ ایمان ضروری. ہر سارے نبی برحق تھے, سارے رسول برحق تھے, ساری کتابیں برحق, لیکن عمل ہوگا محمد الرسول اللہ کی کتاب پر, اور اتباع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا. اور یہ نعمت اللہ نے نازل فرمائی, حضور کی بعثت ہوئی, آپ کو نبی مبعوث فرمایا گیا. رمضان المبارک, عمر شریف 40 برس اور 6 ماہ کے لگ بھگ تھی جب حرا میں پہلی وحی اتری اور جہاں اسلام کا بیج بویا گیا. اور پھر اس سے کتنے لوگ شرف صحابیت سے سراغ ہیں، کتنے لوگ شرف صحابیت سے نوازے گئے، مشرف ہوئے. صحابی کیا ہے؟ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے والا جس نے اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی حضور کی زیارت کر لی یا حضور کی نگاہ عالی اس پر پڑ گئی، شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا. اب کوئی غیر صحابی جتنا بھی نیک، جتنا بھی پہنچا ہوا، جتنا بھی بزرگ ہو، اس کے جوتے پر جو خاک پڑ گئی ہے اس کو بھی نہیں پا سکتا. اس کے مناظر اتنے بلند ہو گئے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا مقرب ہو گیا کہ دنیا میں جتنے انسان بچتے ہیں سارے ولی ہو جائیں. ہم کتنی عزت کرتے ہیں اولیاء اللہ کی، اپنے وقت سے زیادہ کرتے ہیں. جہاں وہ دفن ہیں ان کی قبور کا بھی احترام کیا جاتا ہے. اگر سارے لوگ ولایت کی انتہا کو پالیں، سب کی ولایت جمع کی جائے، تو اس صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی. کتنے مخلوق شرف تابعیت تبع تابعیت سے مشرف ہوئی، اور کتنی مخلوق کو ولایت علیا نصیب ہوئی، اور ولایت اعلی نصیب ہوئی، اور ولایت الہی نصیب ہوئی، اور قیامت تک کتنوں کو ہوتی چلی جائے گی. یہ سارا فیض کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بے شرط عالی سے. یہ خزانے جو لٹائے جا رہے ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے بعثت رسالت سے، بعثت محمد رسول اللہ سے. اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے انسان گن اور شمار نہیں کر سکتا. وہ ہے کہ جب ان میں اس نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اس بات کو سمجھنے کے لیے دل زندہ چاہیے، ذاکر وجود چاہیے، وہ باڈی سل چاہیے جو اللہ اللہ کرتے ہوں، وہ باڈی سل چاہیے جن میں انوارات الہی ہوں، وہ دماغ چاہیے جس میں عظمت الہی ہو، وہ دماغ چاہیے جس میں قرآن و حدیث کا علم ہو، وہ ذہن چاہیے، وہ سوچ چاہیے، وہ فکر چاہیے جس میں عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ بارگاہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ جس طرح کافر اپنے بتوں کو اٹھا کر جلوس نکال لیتے ہیں، یا بے دین مختلف تہواروں پہ ہلا گلا کر دیتے ہیں اور پٹاخے چل رہے ہیں اور تماشا ہو رہا ہے اور مختلف تصویریں بنائی جا رہی ہیں، یہ وہ بارگاہ نہیں ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اونچا دم لینا بھی ساری عمر کی عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے. کیسے کیسے لوگ تھے بارگاہ نبی میں؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 برس تک حضور کی غلامی کے لیے دنیا کی ہر مصیبت برداشت کی. ان کے وجود گرم سلاخوں سے داغیں گے، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے، توڑے مارے گئے، شہید کیے گئے، زخمی کیے گئے، بھوکا پیاسا رکھا گیا. کون سا ظلم ہے جو مجبور مسلمانوں پر 13 برس مکہ مکرمہ کے رہنے والے مشرکین نے نہ توڑا ہو، لیکن انہوں نے غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، دامان رسالت کو ہاتھ سے جانے نہ، دنیا کا ہر دکھ برداشت، حتیٰ کہ گھر چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، جمع پونجی چھوڑ دی، اور خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں چلے گئے، سب کچھ قربان کر دیا. پھر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، بدر میں، احد میں کفار و مشرکین نے بڑے زور لگائے، انہوں نے جانیں دی، جامع شہادت نوش کیا، زخمی ہوئے، قربانیاں دی، لیکن حق غلامی ادا کرتے رہے. یہی وہ لوگ تھے نا جو مجلس اقدس میں آ کر بیٹھے. انصار مدینہ تھے جنہوں نے دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لائیں, تو حضور نے فرمایا جانتے ہو تم مجھے دعوت دے کر کس بات کو دعوت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کفر کی دشمنی کو ہم دعوت دے رہے ہیں, آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, ہماری جان ہماری مال آپ پر نثار ہوں گے اور ہم پوری دنیا کفر کا مقابلہ کریں گے, ہمیں یہ سودا منظور ہے. یا پھر وہ لوگ تھے جو خدمت عالی میں آ کر بیٹھتے تھے, انہوں نے وہ بدر و احد میں اور تمام غزوات اور تمام سرایا میں داد شجاعت کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرے نبی کی مجلس میں آتے ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمہاری آواز بلند نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت پیار بھرے دھیمے لہجے میں بات فرماتے تھے, اور آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ بات اطمینان سے فرماتے تھے. اگر آپ ہزاروں کا مجمع بلکہ لاکھوں کا مجمع بھی ہو, حجۃ الوداع میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے. آپ نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا ہر صحابی نے سنا, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ دھیمے خوبصورت پیار بھرے لہجے میں ارشاد فرماتے, لیکن ہر آدمی جو آخر میں بیٹھا اس تک بھی وہ آواز اسی طرح صاف پہنچتی. حضور بلند آواز میں خطاب نہیں فرماتے, تو فرمایا اے جان ساران رسول اپنی آوازیں میری نبی کی بارگاہ میں بلند نہ ہونے, جس لہجے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, اور اگر آواز اونچی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا انتہ بتا اعمالکم, تمہارے سارے اعمال ضائع جائیں گے, تمہارے مکہ مکرمہ میں اٹھائی گئی تکلیفیں, تمہاری قربانیاں, مال جان گھر بار قربان کر کے آنا, تمہارا بدر و احد میں شجاعت داد شجاعت دینا, تمہارا غزوات و سرار میں قربان ہونا, بیٹے بھائی اور جوان قربان کرنا, مال قربان کرنا, یہ سارا میں رد کر دوں گا, میرے نبی کی بارگاہ میں دم اونچا نہیں ہے. انتابت اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اور بعض حضرات نے مفسرین کرام نے انتم تشعرون کو عطف جو ہے وہ لا ترفعوا اصواتکم پر کیا ہے, اس سے معنی بدل جاتا ہے, اس سے معنی یہ بنتا ہے کہ اگر تمہاری آواز غیر شعوری طور پر بھی بلند ہو گئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. ایک تو ہے نا کسی نے ارادتاً آواز بلند کی, فرمایا اگر غیر ارادی طور پر بھی حضور کی مجلس میں تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں, اور نیکیاں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو اور اللہ کی بخشش سے محروم ہو. اب اللہ کے اس حکم کو, بارگاہ عالی کے اس ادب کو دیکھیں, اور میں بڑے درد مندانہ انداز میں عرض کرتا ہوں, میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں سب کے لیے دعا گو ہوں. میرے جو اللہ کریم نے جو مقام مجھے دیا ہے, جس جگہ میں بیٹھا ہوں, جو میری حیثیت ہے, میرے ذمہ یہ ہے کہ میں سب کے لیے بہتری کی دعا کروں. لیکن جو ارشادات عالی ہیں, جو قرآن کا حکم ہے, وہ پہنچانا فرض ہے. میں فرض ادا کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی جو پٹاخے چلاتے ہیں, شور کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, شور و شغب ہوتا ہے, گاڑیاں گدھے گاڑیاں بیل گاڑیاں اونٹ گھوڑے جو, اور جو ایک تماشا اور شور اور بازار بند ہو جاتے ہیں, وہ ذرا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے رویے پہ خود غور کریں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہو، ہمارے کہنے سے تو شاید کسی کو اچھا نہ لگے کہ تم کون ہوتے ہو، میں روک نہیں رہا، میں تو کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر حال میں، آپ کی ولادت با سعادت کا ہو، آپ کے کسی آپ کے نالین مبارک کا ہو، کسی طرح ذکر رسول ہو، آپ کی سواری کے جانوروں کا ہو، آپ کی اونٹنی آپ کی گھوڑے کا ذکر ہو، آپ کے لباس عالی کا ہو، ہر طرح سے ذکر رسول اللہ کو محبوب ہے، لیکن ذکر رسول کا تقاضا ادب رسول ضرور ہے، اس بارگاہ کا احترام لازمی ہے، اس بارگاہ کا ادب ضروری ہے، اگر ادب ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر سب کچھ ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب، بے باک محبتیں ہوتی ہوں گی، بے باک عشق ہوتا ہوگا، عشق میں تڑپ بھی ہوتی ہوگی، عشق میں شکوے بھی ہوتے ہوں گے، شکایتیں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن یہ بارگاہ جو ہے یہ اتنی عالی ہے کہ یہاں عشق و محبت بھی ادب کے پاس بند ہے، نعرے ادب رہ کر عشق بھی اپنی عرض کرے گا، آواز نیچی کرتے سر کو جھکا کر آنکھوں میں آنسو لا کر بات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں آثار ہے، حجرے مبارک میں ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کے سینے مبارک سے سر ٹکائے ہوئے لیتی ہوئے حضور، آپ کی شہزادی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں، آپ کی پہلی تین صاحبزادیاں آپ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی آپ کی صاحبزادیوں میں سے زندہ تھیں، وہ بھی پاس موجود ہیں، گلی سے دروازے سے نہایت ادب سے دھیمی آواز میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اندر آ سکتا؟ اب یہ آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سنی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ کون ہو تمہیں معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے اور تم ملاقات کی اجازت چاہتے ہو؟ شور سے نہیں، اسی دھیمے لہجے میں جو اس بارگاہ کا تقاضا ہے، لیکن بات میں تلخی تھی کہ بھی ایسی حالت میں حضور کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا یہ کسی سے اجازت نہیں مانگا کر، یہ تیرے باپ کا در ہے جس پہ کھڑا ہو کے اجازت مانگ رہا ہے، بیٹا یہ ملک الموت ہے، جہاں اللہ کے فرشتے بھی لرزاں ترساں اجازت لے کر داخل ہوں، اور ملک الموت بڑے بڑے شہنشاہوں کی روحیں قبض کرتا ہے، اور یا اللہ کی روح میں نیکوں کی بدکاروں کی ہر طرح کے لوگوں کی کبھی اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اسے، اس بارگاہ وہ بھی در اقدس سے باہر کھڑا، نہایت ادب دھیمے لہجے میں حاضری کی اجازت پڑ رہا، جہاں اللہ کے مقرب فرشتے ہی اجازت لے کر دھیمے لہجے میں گزارش کرتے ہوں، وہاں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم بے تکلفی سے شور و شغب کریں, شور و غل مچائیں, ہزار بدتمیزی کریں, ذکر رسول ضرور ہو لیکن یاد رہے ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک اس میں تو ساری کائنات کو خوشیاں, یہ تو کافروں کو بھی خوشیاں منانی چاہیے, یہ تو نعمت عام ہوئی ہر ایک کو ملی, اور مومن کو اللہ نے خصوصی نعمت سے نوازا, اس بات فیہم رسولا, مومن کو تو بات بعثت عالی کی کرنی چاہیے, جہاں سے کلمہ طیبہ عطا ہوا, جہاں سے نور ایمان عطا ہوا, جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی, جہاں سے بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہوا, جہاں سے صحابیت تقسیم ہوئی, تابعیت تقسیم ہوئی, تبع تابعیت تقسیم ہوئی, ولایت تقسیم ہوئی اور قیامت تک بچتی رہے گی, تقسیم ہوتی رہے گی. لیکن شاید آپ نے کبھی بعثت عالی کا کہیں تذکرہ سنا؟ ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بعثت عالی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس لیے مبعوث ہوئے, آپ کا پیغام کیا ہے. ہم ان برکات کا ذکر کرتے ہیں جن میں مسلم غیر مسلم سب شریک ہیں, لیکن جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اس طرف ہم رخ نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم بعثت عالی کا تذکرہ بھی کریں, جہاں آپ کی ہر ادا کا تذکرہ ضروری ہے, اور سب سے بڑا انعام آپ کا بعثت عالی, آپ کا مبعوث ہونا ہے, اور یہ انعام وہ ہے جس میں مومن خاص ہے, غیر مومن کو نصیب نہیں ہے. من اللہ علی المومنین, یہ احسان مومنین پر ہے, اس نعمت میں غیر مومن شریک نہیں ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے, اور حضور کے ذکر خیر کے ساتھ حضور کے ارشادات کو جاننے سننے سمجھنے اور خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنت رہتی ہوں, ادا فرمائے.